بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو قالوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون معزز السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توحید اور سنت یہ اسلام کے سب سے بڑے ستون ہیں. ان دو چیزوں کی جتنی مخالفت ہے کسی چیز کی دنیا میں مخالفت نظر نہیں آتی. توحید کی دعوت دینے والا, توحید کو سنانے والا, سنت کی دعوت دینے والا, سنت کو لوگوں تک پہنچانے والا, یہ شخص دنیا کے لوگ برداشت نہیں کرتے. کتنا ہی مجرم ہو, گالیاں بکتا رہے, جھوٹ بولتا رہے, قصے کہانیاں بولتا رہے, ڈھولک اور ناچ پر گاتا رہے, یہ سب چیزیں برداشت ہیں. لیکن جو شخص یہ کہے کہ پوجا کے لیے, پرستش کے لیے ایک اللہ ہے, یا اطاعت اور تابے داری کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس طرح کہنے والا برداشت نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیفیں اٹھا رہے تھے, پھر آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی دشمنی ایک عبادت سمجھی جا رہی ہے, ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی توحید اور سنت کو عام کرنے کے لیے, پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. پھر تابعین کا زمانہ, پھر تبع تابعین کا زمانہ, پھر ان کے بعد کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی دین کے حفاظت کی, قرآن اور سنت کو یاد کیا, اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کو پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلایا. لوگوں نے ہمیشہ ان سے ٹکر لیا. وہ دشمن اب بھی چلے آتے ہیں جن کو یہ منظور نہیں کہ کوئی آدمی دنیا کو اللہ کی توحید سنائے, یعنی کہ ہمارے ناجائز گدیاں اور ہمارا ناجائز اقتدار ختم کیا جائے, اور یہ کسی کو منظور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی دعوت دی جائے, کہیں ہمارے مذہب اور طریقوں کی عمارتیں جو ہے وہ اکھڑ جائیں, اپنی کرسی اور گدی کی لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی توحید کے لیے کس طرح کی تکلیفیں اٹھائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کیا تکلیفیں اٹھائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے لیے, حدیث کے ایک حکم کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. ایک مسئلہ وقت کے فقہا نے گھڑ لیا تھا کہ جبری طلاق واقع ہو سکتی ہے, کسی کو دھمکی دے کر دبا کر طلاق دلوائی جائے اسی بیوی کو تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ تھی ایک صورت بڑے لوگوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے, کوئی یہ مسئلہ ان کے فائدے کا. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں نے ہمارے مذہب کو قبول کر لیا وہ ان مہربانیوں کی بنا پر. امام مالک نے اس کے خلاف جہاد کیا, کوڑے لگائے گئے, تا
سات آگ کی تکلیفیں دی گئی، حلقے قرآن کا فتنہ اٹھا، فرقہ جہمیہ نے یہ دعوت دی کہ یہ جو کلام اللہ ہے، قرآن ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق کا معنی یہ کسی زمانے کا بنا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ نہ تھا، تو معنی یہ اللہ کے ہاں یہ نقص تھا، کلام اللہ کی صفت ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھی اس میں، بعد میں بنائی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس سے پہلے اللہ ناقص تھا پھر پورا ہوا، یہ وہ شرکی اور کفری عقیدہ تھا جس میں کئی لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے، اور اس میدان کو سا کرنے والا کون تھا؟ امام المحدثین محمد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ کس طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچی، کس طرح کی ان کو اذیتیں پہنچی، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے، ساری چیزیں برداشت کی، لیکن عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر اتنا رحم آتا ہے اس طرح اپنے بیٹے پہ رحم آئے، تم سب اپنے منہ سے ایک دفعہ کہہ لو کہ قرآن مخلوق ہے، میں تیری رسیوں کو ہاتھ سے کھول دوں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاتھ مشہ من القرآن و سننا تعقول بھی، دھمکیوں سے مجھے نہیں منوا سکتے، میرا نظریہ بدل نہیں سکتا، میرا نظریہ بدلوانا ہے تو اس کے لیے مجھے حدیث میں یا قرآن سے کوئی ثبوت پیش کرو، تو میں قائل ہو جاؤں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی وجہ تھی اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے ان لوگوں کے لیے بدعتی اور سنی کا فرق یہ تھا کہ اگر امام احمد بن حنبل کے ساتھ اس کو محبت ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ سنی شخص ہے، جس کو اس کے ساتھ بغض ہوتا تھا بظاہر کتنا صالح اور نیک اور زاہد اور سنی نظر آئے لیکن وہ سمجھ نہیں بدعتی ہے۔ جس آدمی نے اپنی عزت کو قربان کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا دشمن سنی ہو سکتا ہے؟ ہر کسی نے، لیکن اس بیچارے کی جان اب تک نہیں چھوٹتی، اب بھی لوگ ہیں کہ اس پہ کفر کی فتوا لے بیٹھے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر احمد بن حنبل کافر ہے تو دنیا میں مسلمان پھر کون ہے، پھر کون مسلمان ہے دنیا میں؟ جس شخص نے اللہ کے کلام کے لیے، توحید کے ایک مسئلے کے لیے، اللہ کی صفات پاک کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اگر اس شخص کے اندر بھی اسلام نہیں ہے تو پھر کون اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ تم ہی لوگ جو منبر سے باہر نہیں نکلے، مسجد سے باہر نہیں نکلے، منبر پہ حکومت کرنے والوں تم تو مسلمان ہو، لیکن میدان میں نکل کر سر ہتھیلی میں لے کر قربان ہونے والا مسلمان نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانہ، جب امانت برباد کر دی جائے تو سمجھنا کہ قیامت ہے، تو وہ سمجھانے کا امانت برباد کیسے ہوگی؟ تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر ساعۃ، جب نالائق کے ہاتھ میں اختیار آئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا، جو ایک سنی اور بدعی کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا، اگر اس کو ہم اپنا پیشوا مان لیں تو بتاؤ اب قیامت میں کتنی دیر ہے؟ اضافہ سے نام ہو گئے علی، نارائ کا اقدار قبول کرنا یہ دلیل ہے قیامت کے آنے کی۔ میرے دوستو، دین اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، بھیجا اس نے ہے، وہ اس کا محافظ ہے، اس کے محافظ اس نے خود پیدا کیے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو مٹا سکو یا اللہ کے دین کے خدمت گاہوں کا نام مٹا سکو، اللہ کیا نام ان کا موجود ہے، بنا قدند خوش رسمی بہا کو خون غلطی دل خدا رحمت کند آ حاملان پاک سنت را، وہ دین کے محافظ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، دلائل جو اللہ نے سمجھائے تھے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے، اللہ اپنی بات دلائل سے منواتا ہے، اس کو حق ہے کہ اس طرح بھی منوائے کہ میں کہتا ہوں مان لو، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے امر کو وزن ہے، اس کا امر خود دلیل ہے، ابلیس کو کیا کہا، ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھ کو میں نے حکم دیا بھیجنے کا پھر تم کو کس نے روکا، یعنی میرے حکم کے بعد میں کون سی چیز ہے تم کو روکنے والی، لیکن اس کے باوجود اللہ ہر چیز اپنے دلائل سے منواتا ہے، فرمایا سنعیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اپنے وجود کے اندر کائنات میں ارد گرد میں دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں قدرت کی دکھا دکھا کر منوائیں گے کہ جو ہم نے کہا ہے وہی حق ہے، پتا ہے آپ کو عزیر علیہ السلام کا واقعہ، وہ ایک جگہ گزرا، اس کو دلیل بتلائی اپنی بات کی، حالانکہ اس کا ایمان تھا اس پر، لیکن پھر بھی اس کو دلیل بتلائی، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ایمان تھا لیکن اس کو مزید دلیل دی اس کو سمجھانے کے لیے، فرمایا الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، ایک گاؤں سے گزرا، وہی خاویت على عروشها، چھتے ان کی گری ہوئی، سوال دل میں آتا ہے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان مرنے والوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نمونہ ہوگا، ہماری پہلی پیدائش تو یہ بتلائی کہ مٹی سے نطفہ کیا، نطفے سے خون کیا، خون سے گوشت کیا، گوشت سے ہڈیاں کی، ہڈیوں کو گوشت چڑھایا، تیار کر کے نکالا باہر، پھر کمزور سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھے سے پھر مانا، لیکن یہاں یہ کیا شکل ہوگی، فأماتہ اللہ مئۃ عام، خدا نے اس کو 100 سال وہاں مار دیا، 1 سال مارنے کے بعد اٹھایا، موت دینے کے بعد اٹھایا، قال کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو، قال لبثت یوم او بعض یوم،
دنیا دادم ٹھہرا ہو گیا.
کال پلبست میات عامل، سو سال سو برس کے دن تم کو گزر گئے یا مرے ہوئے. خدا کے اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ میں ٹھہرا یہاں کہاں ہوں اور کتنا ٹھہرا ہوں. اور یہاں تو تم کو یہ بھی پتلا دیتے ہیں کہ چڑیا جو بیٹھتی ہے اوپر کباب ہو نہ ہے یا مادہ ہے. آنے والا آیا ہے تو اس کی شکل بھی پہچان لیتا ہے کہ فلاں آیا ہے، تایا آیا ہے، لڑکا آیا ہے، بیٹا آیا ہے، کون آیا ہے. اور ادھر سو سال پڑا ہے اس کو یہ پتا نہیں کہ میں یہاں اتنی دیر پڑا. اب اللہ نے اس کے آگے دو دلیل رکھے. اٹھانے کے بعد اس لفظ روک آنا، کس کے بعد؟ مارنے کے بعد، اٹھانے کے بعد، مار کر اٹھانے کے بعد ان کو دو دلیل بتلائے. ایک دلیل اس کی کہ تم یہاں ایک بہت طویل عرصہ پڑے، دوسری دلیل یہ ہے کہ تمہارا محافظ اور نگہبان میں ہوں، جیسے بھی نگہبانی کروں کر سکتا، کوئی ذرہ مجھ سے مخفی نہیں. یہ دو باتیں، یہ تو قرآن نے خبر دی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو عزیر علیہ السلام کو تلاش کر کے پوچھ لیجیے، کہیں تو ہوگا. یوں ابھی دوبارہ میں نہیں کروں، تری دو بہت آ چکے اس پر، دو زندگیاں بھی ہو گئی، مر کے اٹھ گیا، اب تیسری بات ہو ہی پائے گا. وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا، تلاش کر کے پوچھو گے بھائی یہ کسان سناؤ تم نے سو سال کا کیسے انکار کر دیا کہ میں ابھی اٹھاؤں. سمجھ آئی میری بات کی نہیں؟ کوشش کرو، تلاش کرو. آج کل تو رسائل اور وسائل کی صورتیں بہت ہیں، ٹیلی فون ہے، وائرلیس ہے، ہوائی جہاز ہے، موٹر لڑائیاں ہیں، دور بھاگ کرو، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ میں تیسری دفعہ تو نہیں بھر سکتا ہوں. خلاص تیسری دفعہ تو نہیں بھر سکتا. مر کر اٹھا ہے، قرآن کہتا ہے بامات اللہ عامر ہم باسا، سو سال اس کو باہر کا اللہ نے اٹھا دیا، اب تو وہ زندہ ہے. کہیں بھی ہوگا یہ بات ہم کو نہیں ملا، شاید آپ کو مل جائے جو آپ ٹھیکہ لے بیٹھے ہو، کب تیسری موت نہیں آئے گی، ان کو مل سکتا ہے. تلاش کرو. کیونکہ لیس الخبر کلمہ آئی نا چھری کا کہ مد مانندہ، دیکھنے کے برابر سننے کی بات نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر سنی کہ میری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو غصہ تو ہوا ہے، اب اتنی بات نہیں تھی، لیکن جب آ کے آنکھوں سے دیکھا تو وہ حلوا پٹیاں وغیرہ توڑ کے پھینک دیا اور اس کو پکڑ لیا. بھائی دیکھتے غصہ آ جاؤ. تو لہذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سنا تو قرآن ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر مزید یقین آپ کو ہو جائے گا. اسے پوچھ لیجیے کہ سو سال کیسے گزارے جناب. اللہ کہتا ہے سو سال، تمہارا بھی ایمان ہے کہ سو سال تک رہے ہو یا نہیں؟ اچھا وہ حکیموں کو جڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں؟ نہیں پوچھو ان سے نا، یہ پوچھنا چاہیے ان سے. تلاش کرو، جہاں ملے تو ہمیں بھی بتائیں کہ ہم بھی آگے زیارت کریں اس شخص کی. کہا دیکھو دو ثبوت تمہارے سامنے ہیں، پنظر الی طعامک و شرابک لم یتسن، وہ تمہارا پانی جیسے تھا ویسا پڑا ہے، وہ تمہارا کھانا جیسا ہے رکھا ہے، تبدیلی نہیں آئی، بدبو نہیں ہوئی، باسی نہیں ہوا، کسی چیز نے کھایا اس کو نہیں، وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اپنے کھوتے کی حالت دیکھ لو، کیونکہ یہ واقعہ دنیا کے لیے سبق بنانا ہے. کسی زمانے میں لوگ آگے تمہیں تلاش کریں گے، لہذا یاد رکھو ان کو بتلانا، دیکھ لو خدا ان کو دکھا دیا ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر آپ کو ملے، اگر ملے تو ایسے سنی سنائی بات نہیں، وہ آنکھیں دیکھی بات بتائے گا آپ کو. اللہ ان کو دکھا دیا، منظور رائے مارے گا، منظور نظام کھوتا بھی دیکھ لو، ہڈیا بھی دیکھ لو، منظور ملا تھا کھانا بھی دیکھ لو، پانی بھی دیکھ لو، سب چیزیں دکھا دیے ان کو، تو آپ کو بتائے گا کہ میں جی شک نہ کرو، میں دیکھ چکا ہوں. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، دیکھ لو ان ہڈیوں کو، تتر بتر ہو چکی ہیں. ہاں یہ تھا ثبوت دینا طویل عرصے کا، گدھا گئے اور مرے تو ان کی ہڈیاں ہڈیاں الگ ہو جائیں، اس میں کچھ ٹائم چاہیے، 100 سال نہ صحیح، 1 مہینہ صحیح، 1 مدت ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ثابت ہوا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں ابھی اٹھاؤں، صبح اٹھاؤں شام اٹھاؤں، یا صبح سو کر شام اٹھاؤں، شام سو کر صبح اٹھاؤں، یہ بات نہیں ہے. اتنے عرصے میں یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے مدت لگی ہے. تم دیکھ لو، کیف ننشزھا، ہڈیوں کیسے ملاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اس پر گوشت کیسے چڑھاتے. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، جب ساری باتیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ وہ یہ اس طرح ہڈیاں بنی ہوئی ہے اور یہ مل گئی، وہ ہڈی ادھر آئے وہ مل گئی، آپس میں جانور تیار ہو گئے، تو کافی عرصہ لگا، اور یہ پانی اور وغیرہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دونوں باتوں کے دلیل ان کے سامنے موجود ہے، طویل عرصہ رہنا اور اس چیز کی حفاظت کیوں کر رہا تھا. یہ سارا انتظام میں نے کیا، جنگل میں اس کو مار دیا، کھانا اس کا رکھا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اللہ کی مرضی کے بغیر. سمجھ آئی بات؟ مجاہروں کو ہٹا کے دیکھو درگاہ پہ کیا بچتا ہے، کچھ نہیں بچے گا. تم نے تو یہ سنا دیا ہے کہ حلوا کھاؤ گے گردن ٹوٹ جائے گی، پیٹ پھول جائے گا. وہ پیٹ پھولے گا ان کا جن کی چیز کھائی جاتی ہے، ان کو ہٹاؤ دیکھو کچھ نہیں ہوتا ہے. تم تو کسی چیز کو بچا نہیں سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جس چیز کو جب چاہے بچائے. کوئی جانور اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا، کوئی پی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا نہیں جتنے دنیا میں جانور ہیں، جاندار چیزیں ہیں، کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا. آپ نے نہیں دیکھا؟ جانور ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، کئی درختوں کو جانور کھاتے، کئی ان کو نہیں کھاتے. ان کے لیے مضر ہے، کئی ایسے جانور ہیں کئی درختوں کو نہیں کھاتے، دوسرے ان کو کھاتے ہیں، کئی ایسے کسی جانور کے کئی ایسے پتے جن کو کوئی جانور نہیں کھاتا. لیکن اللہ کی مخلوق کے اندر ایک ایسا جانور ہے جس کو ہر چیز کے کھانے کی ضرورت ہے. اگر اونٹ کھائے مر جائے، گھوڑا کھائے مر جائے، بکری کھائے مر جائے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹی کمزور، جو چاہے وہ کھا سکتی. ثم کلی من کل ثمرات، شہد کی مکھیوں کا تم سب چیز کھا سکتی، تم ہر چیز کھا سکتی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، وحرمنا علیہ المواضع من قبل، سارے دودھ اس کے لیے حرام کر دیے۔ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بادشاہ اس کی ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ کس طرح اس کا کھانا بچ گیا، پانی کیسے بچ گیا، کسی پرندے کو کسی جانور کو اجازت نہیں تھی کھانے کی، اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ جنگل میں کوئی چیز چھوڑ کے دیکھو، بھلے کچھ بھی نہ ہو، تھوڑی دیر میں کئی جانور جمع ہو جائیں گے، لیکن وہاں کسی کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ دلیل اس بات کی کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوست، اللہ تعالی خود اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر منواتا ہے۔ کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، ایک بے جان چیز اگر اس کو اللہ تعالی جاندار چیز کا اسے کام لے تو لے سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، تم جس سے بھی بات کرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، تم کو جتنی طاقت دی ہے وہاں تک تم کام کر سکتے، جو مر چکے اب تمہاری طاقت نہیں کہ تم اپنی بات ان کو سنا سکے، تمہاری طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میری طاقت بھی ختم ہو گئی۔ ان اللہ یسمع من یشاء، میں جس کو چاہوں اپنی بات سنا دوں، سنا سکتا ہوں، جس سے بلواؤں بلوا سکتا ہوں۔ قیامت کے دن جب تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، بدن کی چمڑیاں گواہی دینے لگیں گی، تو وہ چمڑیوں کو کیا کہیں گے؟ لم شہدتم علینا وقالوا لجنودهم لم شہدتم علینا، تم نے گواہی کیوں دی؟ چمڑیوں کہیں گے تم نے گواہی کیوں دی، اور جو کچھ ہم نے کیا وہ تمہارے لیے۔ جھوٹ بولا، شریعت کا انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا، رشوت کھائی، سود کھایا، جھوٹ بولا، دین والوں پہ حملے کیے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، جو کچھ کیا تم کو بولنے کے لیے، تم نے کیوں ہمارے خلاف افادے بیٹھے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا انتك الله الذي انتك كل شيء، جس رب العالمین نے ہر چیز کو بلوایا اسی نے بلوایا ہے، وہ درخت کو بلوا سکتا ہے، لکڑی کو بلوا سکتا ہے، پتھر کو بلوا سکتا ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ آسمان سے خطاب کیا، زمین سے خطاب کیا، کیا یہ شاعرانہ تخیل تھا؟ جیسے شاعر کہتے ہیں کبھی رات کو خطاب، کبھی بادل کو خطاب، کبھی کس کو، چاند کو، کبھی سورج کو، ستارے کو، ہوا کو خطاب، پانی کو خطاب، یہ شاعرانہ تخیل تھا؟ نہیں، مالک کہتا ہے، آسمان سے خطاب کرتا ہے، زمین سے خطاب کرتا ہے، تو ہمارے حکم کے سامنے آ جاؤ، خوش ہو نہ خوش ہو، راضی ہو ناراضی ہو، آنا ہے۔ تو آگے لفظ کیا ہے؟ کالتا، دونوں نے کہا، کالتا دونوں نے کہا، آسمان زمین اتائنا تائی، ہم آ گئے مانتے ہوئے، حکم کو قبول کرتے ہوئے، راضی تو اللہ کے طور پہ تمہارے حکم کے آگے جھکے ہوئے۔ وہ جس سے بھی کلام کہے تو کر سکتا ہے، کیا آپ نے سنا نہیں کہ قیامت کے دن تمہارا خزانہ، یہ حدیث نہیں ہے، خزانہ سانپ کی شکل میں تمہیں کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ انا قلبک، میں تیرا خزانہ ہوں، بے جان چیز کو جان میں ڈال دے، جاندار کو بے جان کر دے، یہی تو نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے گھٹنے ٹیک دیے، ورنہ انہوں نے لکڑیوں کو رسیوں کو سانپ کی شکل دکھائی۔ یخیل الیہم من السحر ما انہا، یخیل الیہم من السحر ما انہا عصا، سحروا اعین الناس وجاؤوا بسحر عظیم۔ جادو کے ساتھ ان کی آنکھوں پر اتنا حملہ کر دیا، اتنا ان پر جادو اثر کر دیا کہ ان کو نظر وہ چیزیں ایسے آ رہی تھی کہ وہ رسیاں اور لکڑی لاٹھی دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، حالانکہ کھا کچھ نہیں، دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا، پاؤجری نفسی کی ختم موسیٰ، وہ ڈر گیا، آواز آئی لا تخف انک انت الاعلى والک ما فی یمینک، موسیٰ مت ڈرو، غلبہ تیرا ہے۔ انہوں نے پھینک دیا جو کچھ ان کے پاس تھا، اپنا جو زور تھا وہ لگا گیا، اب تو اپنی لاٹھی پھینک، تماشا دیکھ۔ فالقا عصاه فاذا هي ثعبان، فلما القا فاذا هي تلقف ما يافقون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینکا تو وہ تو حقیقی سانپ بن گیا، اس میں کوئی تخیل نہیں تھا، کوئی دکھاؤ نہیں تھا، اگر دکھاؤ ہوتا تو جادوگروں کو سانپ نظر نہیں آتا، ان کو لاٹھی ہی نظر آتی۔ جب انہوں نے پہلے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کو سانپ نظر آئے، لیکن ان کو سانپ نظر نہیں، ان کو یہ جو رسیاں پڑی ہیں، یہ لاٹھی ہمارے سامنے پڑی ہے، لیکن دوسرے لوگ جن کی آنکھوں پہ جادو کا اثر ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سانپ چل رہا ہے، ان کو نظر ایسا آئی، یہ خیال لے، لیکن جادوگر انہیں دیکھا کہ یہ جادو ہوتا تو ہم کو تو لاٹھی نظر آتی، لوگوں کو چاہے سانپ نظر آئے چاہے کوئی اور چیز نظر آئے، لیکن ہم کو تو وہی لاٹھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ حقیقت بدل گئی اس کی، ایک خشک لکڑی، ایک مردہ چیز، وہ اسی وقت زندہ ہو گئی، تو تازہ ہو گئی، چلتی پھرتی ہوتی ہے، ساری چیزوں کو نکل جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آیت ہے، یہ جادو نہیں، یہ کھیل نہیں۔ سمجھ گئے کہ اگر جادو ہوتا تو ہمارے آنکھوں کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، لہذا آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس مثال سے میرا مطلب یہ تھا کہ ایک خشک لکڑی کو نندہ جانور بنا دیا اس نے، کون ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے؟ لطفہ تو تم نے دیکھا نہیں، خون بنا کس نے دیکھا نہیں، گوشت بنا کس نے دیکھا نہیں، لیکن وہ دکھی ہوئی بات ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا کہ خشک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ ٹیکا دے کے چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو بھی پتا نہیں کس میں یہ کام بھی ہے، اس کو اتنا پتا تھا ہی آسا یا توقع علیہا واؤ شبہا لا غنمی ولی فیا بائے بوخا، مجھے کئی کاموں میں آتی ہے، میں ٹیکا دیتا ہوں اس پر، بکریوں کے بھی یہ کام میں آتی ہے، وغیرہ اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا. جب ان کو ہوا کہ اس کو پھینک دو تو سانپ بن گیا تو خود ڈر کے بھاگ رہا پلک کی جگہ لے. اب یہاں دیکھو اللہ اور نبی کے علم کا فرق, خالق اور مخلوق کے علم کا فرق دیکھ لو. خالق کہتا ہے اس کو پھینک دو, پوری زندگی اس کے ہاتھ میں لگنی رہی, ہمیشہ پھرتا رہا چلتا رہا ہمیشہ ہاتھ میں آئے. اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ کیا ہوگا. جب اس کو پھینکتا تو یہ زندہ جانور بن جاتا, خود اس پر بھی نکلی سے پھاٹتا ہے ڈر کر. تو میں نے یہ بتانا, یہ مقصد تھا کہ وہ ہر چیز پر اس کی حکومت ہے, جان والے سے جب چاہے جان چھین لے, بے جان کو جب چاہے جان بخش دے. یہ اس کی مرضی کی. اصحاب کعب سوئے ہوئے ہیں, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, 309 برس وہاں پڑے تھے, مرے بھی نہیں. اور بتلاتا ہے قرآن, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ذَاتَ الشِّمَالِ, دائیں بائیں کروٹ بدل رہے تھے. کروٹ بدلنے والا مردہ ہوتا ہے؟ پر 300 برس گزر گئے. جب اٹھے تو ان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ لبثنا یوما او بعض یوم, دن یا آدھا دن ہم یہاں, ان کو بھی بتا رہے ہیں. اور تمہارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دن ہو رہا تو سارا پتا ان کو لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور مزید تفصیل میں کیا سناؤں. اب آپ سوچئے 300 برس تک نہ ان کو بھوک نے ستایا, نہ پیاس نے تکلیف دی, نہ کسی جانور نے کاٹا, نہ کسی کیڑے چیونٹی نے کاٹا, اور اتنے عرصے کے بعد ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک مہینہ ناخن بال نہیں کاٹ تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ صحیح ہے نہیں صحیح؟ ایک سال ناخن نہیں کاٹ تو کیا ہو جائے گا؟ پورا آدم خور بن جائے گا. بال نہیں کاٹ تو کیا بن جائے گا؟ جسا تو بن جائے گا, وہ جو دجال کا تھا وہ بن جائے گا. برابر ہے نا؟ لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر تبدیلی آتی تو یہ نہ کہتے کہ لبثنا یوما او بعض یوم, ہم دن یاد آتے یہاں آئے ہیں. کافی وقت ہو گیا, دیکھو کتنے بال بھر گئے ہیں, کتنے ناخن ہو گئے. یہ تو کوئی زمانہ گزر گیا یار, کوئی ان کو پتا نہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی. بڑھنے والی چیز کو روک دیا, خون اپنا ورک کر رہا ہے, خون اپنا کام کر رہا ہے, لیکن ان کا بیرونی سر بالو کا بہنا خون کا اثر ہے, ناخن کا بہنا خون کا اثر ہے. تو خون اپنا ورک کر رہا ہے لیکن اثر اس کا باہر نہیں آتا. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ ان اللہ یسمیع من یشاء, وہ جس کو جیسے سنانا چاہے سنا سکتا ہے. تم نہیں سنا سکتے, تمہاری وہ چیخ پکار نہیں سنتے, تمہارا چلانا نہیں سنتے, تمہاری بات وہ نہیں سن سکتے. چاہے ان کے کباب پر کھڑے ہو, آوازیں دے ہو, کوئی نہیں سنے گا. وہ اذان دیتے ہیں نا, اذان بھائی کس واسطے؟ اجی کلمہ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا. زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا, اذان نے کچھ اس کو فائدہ نہیں دیا, حی علی الصلاۃ کہنے پر وہ نہیں آیا. اب اذان اس کو کیا کہے گی؟ من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ نیکی کرنی ہے اللہ کے رستے میں دینا ہے، اللہ کے دی ہوئے مال سے اللہ کے رستے میں دینا ہے تو مرنے سے پہلے دے دو، جو نیکی کرنی وہ پہلے کر لو، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم کہو کہ یا اللہ مہربانی کرو، تھوڑی سی مہلت دو میں نیکی کر لوں، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں. ابھی جان نہیں نکلی، ابھی جان نکلی نہیں، یہاں تو جان نکلنے کے بعد بھی بخشوا لیتے ہیں. سمجھائی بات، جان نکلنے کے بعد بھی بخشوا لیتے ہیں، اعمال نامے کی لسٹ کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت، جان نکلنے سے تھوڑی مہلت میں حیرات کروں. اللہ ولی آخر اللہ نفسن لرا جا جلہا، وقت جب آئے گا کچھ مہلت نہیں مل سکتی. تو اس وقت کیا کام آ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں، عمل جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہے. جب عمل کا ٹائم تھا، جب عذاب کا وقت تھا، حیل اثرات کی آواز تھی، نماز پہ آ جاؤ، نماز پہ آ جاؤ، آ جاؤ، تو وہاں تو آئی نہیں. اپنے دھندے میں مصروف، اپنے کاروبار میں مصروف، اپنی مشغولی میں مصروف، کھیل کود میں مصروف مصروف، وہ تو آیا نہیں. لیکن اب جب مر گیا، عمل کے دفتر لپیٹے گئے، اب اذان بھی جاتے گا، اب کلمہ پڑھ لے گا. حالانکہ اس دن یہ ثبوت دے رہے کہ اس بےمان نے کلمہ تو پڑھا ہی نہیں تھا، اب پڑھے گا. ہمیں اس نے زندگی میں پڑھا ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہے.
بالکل
یہ مانا کس نے پڑھائی کلمہ نہیں، اب پڑھے، یہ ثبوت ہے.
تو یہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہے،
یا تم ان کو پکارو، تمہاری چیخوں پکارو سنے، یہ نہیں ہو سکتا.
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اللہ یسمع من یشاء،
جس کو بھی چاہے اپنی بات سنا دے، جو کچھ چاہے وہ سنا دے،
اس کا اختیار ہے.
جب بھی چاہے
وہ موزے سے خطاب کر سکتا ہے، پتھر سے خطاب کر سکتا ہے، آسمان زمین سے خطاب کر سکتا ہے،
جس چیز سے چاہے وہ خطاب کر سکتا ہے.
تو اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
تو میرے دوستو، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب توحید اور سنت کو گرانے کے لیے، یہ بہانے جتنے بنائے گئے ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو گرانے کے لیے، یہ اور باتیں بھی تم خود گر جاؤ گے، اللہ کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں. اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو درمیان سے ہٹایا جائے، کیونکہ اس کی سنت سے اس کتاب کی تفسیر ہوتی ہے، اس کی سنت کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن آج کل کے مفسر منبر مل گیا تو بس وہ قرآن کے مفسر بھی بن گئے اور سنت سے مستغنی ہو گئے. ایسے مفسرین کو اور ایسے خطیبوں کو امیر عمر نے پہلے ہی ٹائم لیا تھا، تو کہا تھا کہ اہل رائے آباء سنن، جتنے بھی رائے کے پیچھے چلنے والے رائے چارج کے پیچھے، وہ سنت کے دشمن ہیں، حدیثوں کے دشمن ہیں. جتنے بھی لوگ رائے کے پیچھے چلنے والے ہیں، کال فلان کی لکنا، ہمارے حضرت نے فرمایا، ہمارے بزرگ نے فرمایا، فرمایا یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ آیتہم السنن سنت نے ان کو پھکا دیا ہے, یہاں ان کا کام نہیں بنتا. حدیثوں نے ان کو پھکا دیا, مناجز کر دیا, ان کا کام یہاں نہیں بنتا. اب جب تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے تو وہ قرآن لے کے مقابلہ کریں گے. فخذوہم بالسنن, تم ان کو حدیثوں سے پکڑا کرو, کیونکہ حدیث ہی قرآن کی رسی ہے. اور جتنے فرقے آئے وہ حدیث کا انکار کر دیا ہے میدان میں, جہاں جو بات اپنے مرضی کے خلاف آئی اور حملہ کر دیا. کسی زمانے میں یہ اعتراض اٹھی تھی حدیثوں کے منکرین کی طرف سے کہ جناب حدیث کو شرک سکھاتی ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. ارے کون سی شرک؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صاحب کو بوسا دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے آئے, پتھروں کی تعمیر ختم کرانے آئے, اور یہ پتھروں کو چومنا یہ شرک ہے, لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ قرآن اس سے زیادہ شرک سکھاتا ہے. اگر پتھروں کو چومنا شرک ہے تو پتھروں کو چکر کاٹنا تو اسی توحید ہے. ولی اتوفو بالبیت راتی, بہت بڑا شرک ہے. خدا کی قسم ماں ان کی مر گئی پھر وہ اعتراض ہم نے نہیں سنی. اس طرح جو یہ معترض حدیثوں پہ ہوتے ہیں کہ یہ قضا کا عذاب نہیں ہے, یہ فلان نہیں ہے, فلان نہیں ہے, یہ سب سنت کے انکار کا نتیجہ ہے, کیونکہ ان کا جو اپنا مقصد ہے وہ صرف سنت سے پورا نہیں ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے نکل کر خود قرآن کے مفسر و حامل بن جائیں. جہنی نے صفات کا انکار کیا, جنت و دولت کا انکار کیا, اللہ کے قیامت میں اللہ کے دیدار کا انکار کیا. قدریے نے جو کچھ انکار کیا, معتزلوں نے جن جن باتوں کا انکار کیا, وہ سب اس کا اصل سبب یہی تھا. خواج نے کبا عذاب کا انکار کیا, نئی بات نہیں ہے یہ. کبا کے سوال کا انکار ان لوگوں نے بھی کیا تھا, سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا تھا. کس بنا پر؟ حدیث کو ہٹانے کی بنا پر. خواج عذاب کے قبر کے متعلق متعدد حدیثیں ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. سوار کے لیے روح لگائی جاتی ہے, اگر یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر اسے تو نہیں مارا ہے نا, وہ تو بھی زندہ ہے. جس کتاب کے اندر خود تناقض ہو اس کو کہیں مانے, معاذ اللہ کوئی تناقض قرآن میں نہیں, کوئی تناقض حدیث میں نہیں, اور قرآن اس کے درمیان میں تناقض نہیں. یہ تناقض تمہارے دماغ میں ہے, تمہارے عقل میں ہے, یہ خطور تمہارے دماغ میں ہے. تم اپنی بیماری کا الزام خود حدیث میں دے رہے ہو تو خود بیمار ہو. معیار کی بیماری علاج کراؤ اس کا. جس کو معیار کی بیماری ہوتی وہ ہوتا ہے میں تو سب کی بھائی بیمار ہوں. پہلے علامت یہ لگتی ہے شراب صاحب اٹھا کے دیکھیں, شراب صاحب میں دیکھیں گے تو معیار کی یہ تعریف ہے, وہ سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ تندرست بیمار ہوں. یہ معیار کی بیماری اپنے دماغ کا فطور ہے اور وہ حدیث چھوپا جا رہا ہے. مگر یہ بات نہیں, حدیث میں جو باتیں آئی ہیں, قرآن میں جو بات آئی ہے وہ ہمیں ماننی ہے. ہمارا وہ عقل نہیں جو اس کے خلاف آتا ہے, ہمارا ہی وہ فہم نہیں جو اس کے خلاف آتی ہے. اس کو ہوا بولتے ہیں. قرآن نے دو چیزیں بتائی ہیں, ایک عقل اور ایک ہوا. عقل وہ چیز ہے جس کو فہم کہتے ہیں, ہوا وہ خیال اور ساری خواہش ہے. ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ عقل قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی, لیکن ہوا خلاف ہو سکتی. ثم جعلناک علی شریعت من الامر, فلا تب تب خطب یہ فلا تب تب یہ ہوا اللہ علم ہوا کے اعتبار سے روک دیا اور شریعت کی تحریری کا حکم دے دیا. تو قرآن حدیث شریعت ہے, اس کے خلاف جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ ہماری ہوا عقل نہیں. ہر ایک فن, ہر ایک فن کا آدمی ہوتا ہے. جو آدمی جس فن کا ماہر نہیں اس میں اترتے ہی فن کا امام بن جاتا ہے تو اس کو کئی غلطیاں ہوتی ہیں, کئی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. صرف پڑھنا کافی نہیں, وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک انجینئر پاس کر کے آیا تھا تو انہوں نے پڑھایا تھا کہ اینٹوں کو پانی میں ڈال دو تاکہ وہ ان کے اندر جاذبیت ہو, چمک جائے اچھی طرح سے. تو ایک جگہ دیوار کا کام کروا رہے تھے تو اینٹوں کی دیواری کی تھی کچی اینٹ, میں نے پانی میں ڈال دو صاحب یہ پانی میں جائیں گی تو یہاں پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, نہیں انجینئر میں ہوں تو ہو گیا. کہا صاحب ٹھیک ہے جب وہ پکی اینٹیں ہوتی تو پانی میں گل نہیں, نہیں اینٹے ہوتی انجینئر میں ہوں ڈال پانی. اب کیا کہیں گے, اینٹیں ڈال دی صبح کو اٹھے تو وہ بھی ٹکڑی تھی. یہ ہے ہمارے بولوں کا حال, سمجھو کہیں ایک نام مل جائے, کہیں ایک نام مل جائے اور اس میں تھوڑی سی کلام ہے اسی نام کا اور یہ کوئی ہماری روایت میں جو ہمارے مذہب کے خلاف وہ نہیں ہوگا. وہ کس طرح سنا ہے کہ وہ کسی کو پھانسی کی سزا مل گئی, کہتا کہ صاحب وہ پھانسی کی رسی سے گلے میں تو آتی نہیں, اچھا جس کے گلے جاتی ڈال دو. آسمان زمین کا فرق مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں پہ حملہ کیا جاتا ہے آیو پر ان کا بیان ایک نئے کتاب میں آ جاتا ہے. مثلا مصطفیٰ ہے, دو نام ایک دوسرے کے بعد ہیں لیکن پتا نہیں کہ یہ وہ ہے یا وہ ہے. ایک آدمی سچا ہے ایک جھوٹا ہے, دونوں ہم نام ہیں. اب یہاں ان کی معرفت کیسی ہوگی؟ مثلا ترمذی نے ایک راوی آیا اب ایک الف سچا ہے ایک الف جھوٹا ہے, اب ہمیں کیا پتا کہ یہ الف یہ کون سا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ان کی دو صورتیں, ایک صورت ہے کہ دونوں کے استاد اور شاگرد دیکھنے پڑیں گے, یہ صرف بیٹھ کر یا مسلے میں کام کرنے کا نہیں ہے, کتابوں کو دیکھنا پڑے گا, وہاں گزاری کری پن پڑے گی, پتا لگ جائے گا کہ کن سے کون استاد ہے کون شاگرد ہے, اس سے وہ دونوں ایک دوسرے الگ ہو جائیں گے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک طبقے کے ہوتے ہیں, دونوں کے شاگرد دونوں کے استاد بھی ایک ہوتے ہیں, لہذا یہ تمیز بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہاں بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک آسان صورت ہے کہ ہم نے ترمذی میں ایک راوی مبہم دیکھا, پھر اس کا نام دیکھا, پتہ نہیں کہ آگے یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے, دونوں میں کون ہے, تو ہم کو دوسری کتابیں دیکھنی پڑے گی. وہی حدیث, وہی روایت ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, نسائی میں, مسند احمد میں, بیہقی میں, داوودی میں, ابن خزیمہ میں, ابن حبان کی کتابیں چھپ چکی ہیں, کہیں نہ کہیں بیان آ جاتا ہے کہ فلاں بے کار فلاں ہے, معاملہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر وہاں نہیں پتا تم کو لگتا تو وہاں بھی تم کو اس پر یہ جھوٹا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. کس طرح نے تم نے کہا دیا, وہاں یہ کہیں گے کہ میں اس کو مجہول سمجھتا ہوں, مجھے پتا نہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے.
یہاں تو بٹیری بار بھی کہہ رہی تھی سچی بولے,
یہ کہہ دو کہ ہمیں یہ پتا نہیں, اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہ اب یہی جھوٹا یہی موڑا بھی ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے پتا نہیں. تو اس طرح چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو حل کیا جاتا ہے, یہ غلط بات. ہم سے جو جدا چیز ہے ممبراہم باوقن, ایک بہت بڑا درمیان میں پردہ ہے, اس طرح کی باتیں ہیں وہاں ہم اپنا عقل نہیں چلا سکتے,
اپنی فیملی چلا سکتے ہیں، وہاں یہ تمہارے کام ہی کام کر سکتے ہیں، آنکھ وہاں نہیں کام کر سکتی، نہیں دیکھ سکتے تم جو کچھ تمہیں بتلایا گیا ہے اللہ کی کتاب کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس میں تمہیں کسی شک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ایماندار تو وہی ہے، دیکھو قرآن حسنہ کا بہرا دیتا ہے، حسنہ کہتا ہے انما المؤمنون، اس کے سوا کوئی صورت نہیں، حسنہ کو بولتے ہیں، ایماندار صرف وہی ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، پھر اس ماننے میں کوئی شک نہ کرے۔ رسول اللہ کے سامنے یہ سوال آتے، یہ آیت آئی ولا شرم یوم القیامت علی وجوہ، قیامت کے دن ہم ان کفار کو منہ کے بل اٹھائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا منہ کے بل پر لوگ کھڑا کیسے ہوگا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ تمہارا منہ بند کر دیا گیا تو آپ نے کیا کرو جو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا ہے، قرآن حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہے، جو تمہیں بتلایا گیا تم اس میں شک لگاؤ۔ جواب کیا دیا؟ کہا جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت، کیسے چلا؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء ومنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی عجلین ومنہم من یمشی علی اربعین یخلق اللہ ما یشاء، جیسے بھی بنائے کئی چیزیں ہیں جو بغیر پاؤں کے پیٹ کے بل چلتی ہیں، کئی چیزیں دو پاؤں پاؤں پہ چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، ایسے بھی جو چار پاؤں پہ چلتی ہیں، یخلق اللہ ما یشاء، بنانے والا جیسا بھی چاہے بنا دے۔ یہ تمہیں دکھا دے تم اللہ کی قدرت میں شک کرتے ہو، صرف اپنے بہن کی بنا پر لائق سوال۔ میں نے کہا کہ چالیس قدم پر پاؤں کی آٹے سنتے ہیں دفن کرنے کے بعد، یہ چالیس قدم کس حدیث کا معلوم ہے؟ اپنے طرف سے ایک جملہ ڈال کر پھر اعتراض کا سبب بنانے کی کوئی جائز ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جب تم آتے ہو تمہاری پاؤں کی آٹ سنتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں، جس وقت تم جائے ہیں اسی وقت وہی الفاظ روح لوٹنے کا اسی وقت ہے سوال کے لیے، تو اس کا کوئی انکار نہیں۔ جو چیز ہمیں کہی گئی، کئی چیزیں ہمیں اور بتائی گئی ہیں، ہم سب کا انکار کرو گے کہ کبا اتنی کشادی ہوگی، اتنے دن کشادی ہوگی، کیا یہ چیز انکار کرو گے؟ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو، کہاں بھی عذاب ہوتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے، یسمعوں کل شین لفقلے، جن لوگ انسان کے سوا ہر چیز ان کی آوازوں کو سنتی سنتے ہیں، یہ کون سی عقل ہے؟ اس جگہ آواز ہو، گدھے سنے، گھوڑے سنے، حیوان سنے، انسان لوگوں نے کان، ہم کو بھی ان کو بھی اس کا بھی انتظار کرو گے؟ آگے چلو، اعمال اس کے اعمال اگر اچھے ہیں تو نیک صورت کی شکل میں آئیں گے، برے اعمال ہیں تو بری شکل میں آئیں گے، اس کا بھی انتظار کرو گی کہ عمل کیسی کرو گی؟ اچھا عمل کا تول تو مانتے ہو تو قرآن سے بھی نکالا کرو گے، عمل کا تول ہوگا کیسے توڑ ہوگا؟ توڑ تو اس چیز کا ہوتا ہے جس میں جس میں جسم ہو، جس کے اندر کوئی مادہ ہو، کساوت ہو، عمل کیسے توڑا جائے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے قرآن کا؟ یہ بھی عقل کے خلاف ہے. ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، تم تو ساری چیزوں کا انکار کرو گے. یہ اصلاح دشمنی اگلے سے دشمنی وہ ان کئی شکلوں اور رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے. کوئی فرقہ سنت کی دشمنی کے بغیر نہیں آ سکتا دنیا میں. میں آپ کو بتلا دوں، بھلے آپ کو بات ہی میری بری لگی، اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ پہلے حدیث کے اندر کوئی کیڑا نکال کر میدان میں آئیں گے. حدیث میں ایمان رکھ کر کوئی فرقہ قائم نہیں رہ سکتا. جب مرزا کو حق ہے کہ حدیث کا انکار کر کے قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرے، تو کیا تم کو حق نہیں؟ دوسروں کو حق نہیں؟ ہمارے جیسے دوست صحابوں کا، صحابہ کا کفر اعتداد قرآن سے ثابت کرتے ہیں. سمجھ آئی بات نہیں؟ سوچو اس بات. ہمار کے طور کا بھی انکار کرو، کیسے بولے گا؟ کیسے بدل ہوگا؟ آپ کو یہ خلاف بات آئی. یہ بات فلا، یہاں اپنے عقل کے دوڑے کو مت، گھوڑے کو مت چلاؤ. سوا رضا و تسلیم کے یہاں کوئی چارہ نہیں. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، جھک جاؤ، مان جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر اعتراض کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. قرآن فیصلہ دیتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف وہ ذلیلوں کی جماعت میں ہیں، وہ عزت والی جماعت نہیں ہو سکتی. ان کے سردار نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا لیخیزن العز من الاذل، ہم عزت والے ہیں ذریعوں کو نکالیں گے. پھر کیا ہوا؟ جو ہوا تم کو معلوم ہے. تو میرے دوستو، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ماننے والا مسلمان ہے، اور ان کا اعتراض کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور جس شخص کو اللہ کا ایمان ہے اور قیامت کا ایمان ہے وہ ایسے شخص کو اپنا دوست کبھی نہیں سمجھے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ رسولہ، جن لوگوں کو اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو تم کبھی نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں دیکھو گے کہ ایسے شخص کو اپنا دوست بنائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. یہ ہے مسئلہ الگ ہونے کا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، بس تسبیحات پڑھتے رہو تمہیں یہ چھوڑا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک اور پلید کو الگ کرنا ہے. افسوس، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں. مولا تقویٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے وہ بدعت اور سنت ساتھ چلے، صرف اور توحید ساتھ چلے، حدیث کا انکار اور قرآن کا ایمان ساتھ چلے، قرآن پر ایمان اور حدیث کا انکار، یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی، بدعت اور سنت ساتھ چلے یہ نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک ساتھ ساتھ چلے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے تقویٰ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تمہارے اندر تقویٰ آئے گی تو اللہ تعالیٰ تم کو الگ کر دے گا۔ منافق اور مسلم ساتھ نہیں چلیں گے، سنی اور بدعتی ساتھ نہیں چلیں گے، موحد مسلم ساتھ نہیں چلیں گے، قرآن کا ماننے والا اور سنت کا منکر ساتھ نہیں چلیں گے۔ ایک چیز سنت کا انکار کر کے قرآن کو نہیں مان سکتا، یہ سن لو۔ اس طرح صحابہ کے دشمن جو تین کا دشمن ہے وہ چوتھے کو نہیں بچا سکتے، اور جو چوتھے کے دشمن ہے وہ تین کو نہیں بچا سکتے۔ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن علی رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اور علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ابو بکر عمر عثمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا منکر قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہیں پتا ہے حدیث کہاں سے آئی؟ پہلے تم کو حدیث ماننی پڑے گی، اس کے بعد قرآن کو ماننا ہوگا۔ نہیں مان سکتے تم قرآن کو، میں تمہیں بتاؤں، بات تو بڑی کڑی ہے، مولوں کے روم کے کھڑے ہو جائیں گے جو تعویل اور قیاس کے پجاری ہیں، لیکن کان کھول کے سنے میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن کس کے منہ سے نکلا بتاؤ؟ کس کے منہ سے نکلا؟ جبرائیل نے کس، علیہ السلام نے کس کو بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کسی اور صحابی نے سنا؟ کسی اور نے سنا؟ نہیں سنا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں نا، اسی قرآن کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل سے نکلے، صحابہ نے سنے یا کوئی اور قوت ہے، یا جبرائیل سے صحابہ نے سنا؟ ٹھیک ہے، اب آگے ان الاعمال بالنیات، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کیا اس کو بولتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ کس کے منہ سے نکلے؟ دونوں الفاظ الحمدللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور سے سمجھے اس چیز کو، الحمدللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں ایک منہ سے نکلے ہیں، سننے والوں نے اسی ایک منہ سے سنا، جبرائیل سے نہ اس کو سنا نہ اس کو سنا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں ایک منہ سے سنا، پھر دونوں میں فرق کس نے کیا کہ یہ قرآن یہ حدیث؟ یہ فرق کس نے کیا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کا قول قرآن ہے یا حدیث؟ سمجھتے ہماری بات؟ نبی کا قول قرآن ہے یا حدیث؟ حدیث۔ تو نبی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے یا حدیث ہے، اسی نے بات کیا نا۔ جب تم فرق کو نہیں مانتے تو قرآن سن کو الگ کیسے کرو گے؟ پہلے تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا۔ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حدیث کے ساتھ دشمنی، محدثین کے ساتھ دشمنی، کبھی قرآن سے ٹکراتے ہو، کبھی کوئی بہانہ وسیلہ بناتے ہو، کبھی اپنے عقل کو حاکم بناتے ہو۔ تم تو محکوم ہو، تم حاکم بنے کب ہو؟ اللہ نے حاکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، انا انزل اللہ علیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، لیکن وہ بھی جو تم کو اللہ بتلاتا ہے اس کا تم کو حکم کرنا ہے۔ تو تم سنت پہ اعتراض کر کے اور قرآن کے لیے ایمان کا دعویٰ کھڑا کرے، یہ بات معقول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، چمڑ جاؤ اللہ کے حبل سے، چمڑ جاؤ اللہ کے حبل سے سائے کے سائے. حبل کا معنی کیا ہے؟ حبل کی معنی عربی نے کہا بولی تھی مجھے اس کی کہا آج کی نٹر کی جب میں اس بتاؤ دکھاؤ ابھی کہاں ہے کہاں ہے وہ کس کونے سے میں نے کہا یہ کرم سے بڑھ جائے دکھاؤ رہا ہم کو جب ہے نہیں تو خدا کہہ رہے آپ کو تم کہو گے اس سے مراد قرآن کو بھائی یہ کون سا محاورہ ہے کوئی لغت ہے محاورہ ہے استعمال ہے کوئی بتاؤ کہ عرب کلام میں کسی مجموعے کو کسی کتاب کو یا کسی پفرد کو یا کسی مضمون کو حبل کرا لیا ہے تو بس محاورہ بھائی کون لغت کا کہیں نہیں البتہ حبل پناہ کے معنی میں آیا سہارے کے معنی میں الا بحبل من اللہ حبل من اللہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس سہارے کے معنی میں آیا تو سہارا کیا ہے؟ وہ قرآن سنت تو یہ تو سہارا رسول اللہ صاحب نے سمجھایا اگر یہی بات تھی تو رسول اللہ سمجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بس قرآن دے کے چلے جاتے صحابہ کہتے ہیں کہ دس آیتیں نازل ہوتی تھی دس آیتیں نازل ہوتی تھی تو دوسری دس آنے سے پہلے ان دس میں عمل ہو جاتا تھا تو میرے دوست سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ تعالی نے ہماری دوستی ہمارا تعلق اپنے دین کے بنا پہ رکھا ہے جو قرآن حدیث کے اندر مضمر ہے اس سے باہر نہیں اس کے اندر مجموعہ ہے اسی کے طریقے پر ہمارا جوڑ ہوا کوئی شام سے آیا کوئی روم سے آیا کوئی فارس سے آیا کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے سب ایک جگہ مل گئے یہ کیا چیز تھی کوئی دولت تھی کچھ نہیں تھا یہ نظام اور دین تھا سارے کو ملانے والا یہ قرآن سنت آپ چھوڑ گئے قرآن یہی جو پڑھ کے آپ نے سنایا سنت وہ جو اس کی تشریح آپ نے سنائی عمل کے لحاظ سے یا زبان کو باہر تھا آپ کی زندگی میں پھر آپ انہی چیزوں کو چھوڑ گئے کہ میں یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں ابھی آپ کو مولانا نے سنایا کہ دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں یعنی یہ قرآن دوسرا جس طرح آپ نے اس پر عمل کیا ہے اس کا نام ہے سنت جس طرح آپ نے عمل کیا ہے مثلا قرآن سے میرا عجیب و سلاد نماز کو قائم رکھو تو سلاد وہ سلاد ہے جس طرح آپ نے پڑھ کے بتلایا اور دوسری سلاد نہیں کرا اس کو سلاد نہیں کہیں گے سین سے سلاد کہہ لو سات سلاد نہیں ہوگی تین سے سلاد
جی جی
وہ سلاد نہیں سلاد ہے تو اسی طرح ساری باتیں یوں ہیں تو اب ان چیزوں سے کتنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں قوم نے دو سے تین کہے کیے دو چیزیں آپ چھوڑ گئے قوم نے دو سے تین کیے پٹ گئے فرقے فرقے بن گئے اور دوسرے اٹھے تو انہوں نے دو سے ایک کیا تو پہلی بات بھی گئی وہ بھی ہاتھ کے گئے جنہوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے اقوال ان کے آراء اور فقہوں کو بھی دین شمار کیا تو چار پانچ فرقے ہو گئے اور جنہوں نے حدیث کو چھوڑ کر اکیلا قرآن لیا تو اسے قرآن لیا یہ ہے بات میرے دوست اگر تم چاہتے ہو کم ایمان پہ قائم رہے تو قرآن خود سنت کو اپنے لیے کافی سمجھو قرآن سنت سے جدا نہیں حدیث قرآن سے جدا نہیں یہ دو چیزیں الگ نہیں ہو سکتی قرآن کی مثال میں آپ کو دوں ایک جو فرمایا ان تسم حسنت یقول ہاتھ ہی من عند اللہ و ان تسم سید یقول ہاتھ ہی من عندک
قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصاب سيئه من نفسك. یہ میں نے پوری آج پڑھی, کوئی آپ نے دیکھا اور بتایا غلط تو نہیں ہے.
اب ترجمہ سنو, ان لوگوں کو کوئی مہربانی پہنچتی ہے, بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, اگر برائی پہنچتی تو تم کو کہتے ہیں تیری طرف سے. تم کہو نہیں, نہ میری طرف سے نہ کسی طرف سے, سب اللہ کی طرف سے. اور جو تم کو اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے, جو تمہیں برائی پہنچے وہ تمہیں نفس کے تیری طرف سے. اب ان دو باتوں کو بناؤ, پہلے تو اس بات کا انکار کیا تو اس کو خود ثابت کر رہا. اب یہاں کہوں گی آپ قرآن میں تک ہے قرآن کا انکار, یہ کہو گے تمہارے فارم کا انکار. فہم میں فطور ہے, دماغ میں فطور ہے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں اللہ کی دیو ہے دین میں تمہیں اختلاف ہو تو وہاں بات ختم کر, جب تک سمجھ کے جاتے ہو بات کرتے رہو. بات ظاہر ہے پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی برائی اچھائی نہیں پہنچتی, اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں بھلائی پہنچتی وہ اللہ کی طرف سے مہربانی, جو تمہیں تکلیف پہنچتی وہ تمہارے لفظ کی شامت, تمہارے گناہوں کا بدلہ. یہ ترجمہ کیوں کریں گے؟ اس لیے جب دوسری آیات کو ملائیں گے, دوسری حدیث کو ملائیں گے, مثلا الفاظ البر البا ماں کا سمجھ جنات, یہ حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے گناہوں کو لینا شروع کرے تو پرندہ گناہ ملا ہے, تو ان کو ملا کے ہم سمجھیں. اس طرح اگر کوئی حدیث آتی ہے ہمارے عقل کے خلاف ہے تو ہم دوسروں کو ملا کر, دوسری روایات کو ملا کر, دوسری آیات کو ملا کر ہم سمجھ سکتے ہیں, جس میں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اگر کنارا تم کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا تمہاری سمجھ اور تمہاری فہم, تمہارا اتحاد, تمہارا عقل, تمہارا علم یہ آخری فیصلہ ہے؟ یہ سپریم کورٹ ہے کہ بس تمہیں جو بات سمجھ میں آئے وہ ختم. تمہیں تو یہ حکم ہے فقیلو ہلال, جہاں تمہیں سمجھ آیا وہی کرو, اگر سمجھ میں نہیں تو خاموش رہو, ایک دام تو نہ کرو کہ نہیں بس یہ بات جھوٹی ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف. اور پھر اس کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں سب پہ قلم پہ یہ بھی کافا, یہ بھی کافا, یہ بھی کافا, مزید موسیقی سائے کافا, یہ تو صحیح تھا کیونکہ نمونہ جو بات ہم کو سمجھ میں آئے وہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کافا ہوگا. ایک کام ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, میری تحقیق ہے یہ حرام ہے, ایک کام. ادھر مولوی صاحب کا فیصلہ کہ نہیں یہ چیز حلال ہے, ان کی تحقیق یہ ہے, اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ بتا دے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک مفتی ایک ہی غلطی, ایک چیز کا میں فیصلہ دیتا ہوں. یہ چیز جو ہے فرض, مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں فرض نہیں ہے حرام, بالکل مطابق لگ رہی ہے, تو اس کا مطلب جو ہم کفر لگا دیں. یہ جو سکان دو میں ایک مفتی ہوگا ہمیں ترجیح کرنی چاہیے, سننے والے کا فرض ہے کہ دراز سن کے جو بات حق ہے مان. یہ ساری باتیں میرے دوستو آپ سوچ لو, ایک فیس میری ترجیح کے لحاظ سے شرک ہے, ایک مولوی صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے, مولوی صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے, وہ ترجیح کہتا ہے کہ مجھے یہ شرک نظر نہیں آتا, تو کیا میں اس کو مشرک کر دوں کہ میں کس کو شرک کرتا ہوں تو مشرک کیوں نہیں پڑتی رخ مانتی یا مجھے یہ کوئی اکڑے یا مولوی صاحب مجھے کہہ گئے جس چیز کو میں توحید مانتا ہوں مجھے کی اس کو دے رہا چکا ہے تو توحید کو شیر کیا دے رہا چکا ہے اس بات میں یہ کوئی چیز نہیں. میں دوست میرا کہنے کا سارا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کہیں سے پیدا ہوئی, کہ ہم نے قرآن حدیث دو کو کافی نہیں سمجھا یا پھر دو سے ہٹا کر ایک کیا. یہ ہے اصل غلطی کے سبب. ان غلطیوں سے بچو. اللہ نے جو دین دیا ہے اس پہ قائم ہے. وہاں یاد رکھو ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما هم من قبل. جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے الٹے کیے جائیں گے جو پہلے الٹے ہوئے. کر نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. سنت کی مخالفت کا عزت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے, ہمیں سمجھ دے کہ قرآن و حدیث سے اپنی عقیدت کو صحیح رکھتے.